الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة هود کے جو احکامات اور جو مضامین ہیں وہ قریب قریب سورہ یونس کی ہی طرح ہے. انبیاء علیہ السلام کے احوال جو انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی اور ان کے نتیجے میں ان کی دعوت کے نتیجے میں ان کی قوم نے جو ان کی ناقدری کی اس کو بیان کیا گیا ہے, ان احوال کو بیان کیا گیا ہے. اور درست بات تو یہ ہے کہ جو احوال ان قوموں کے تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا, قریب قریب وہی احوال ہمارے بھی ہیں, ہم بھی ان میں مبتلا ہیں, بلکہ شاید بڑھ کر ہوں. یہ جو وہ جو ان کی جو عادت تھی قوم شعیب کہ وہ راستے میں بیٹھ کے لوٹتے تھے, یہ اسٹریٹ کرائم کیا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم, یہ سب یہی ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, یہ بھی ان کے اندر تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی وہ بھی ہمارے اندر ہے. اور کیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, ناپ تول کی کمی اور پیغمبر کی نافرمانی, یہ بھی ہمارے اندر ہے. تو قریب قریب وہی خرابیاں بلکہ شاید درجے میں اس سے بڑھ کر ہوں وہ ہمارے اندر موجود ہیں. یہ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میری مسجد اجابہ میں, یہ مسجد نبوی کے سامنے سڑک ہے, اس کے آگے جا کر مستشفی انصار اسپتال ہے, مستشفی انصار یہ سرکاری اسپتال ہے مدینہ منورہ, اس کے قریب ہی یہ مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد اجابہ. یہاں حضور نے وہ دو رکعت نماز طویل پڑھی تھی اور پھر دعائیں مانگی تھیں. تین دعائیں مانگی تھیں, ان میں سے دو قبول ہوئیں, ایک کو قبول نہیں کیا گیا. تو ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیں, پوری میری امت ہی تباہ و برباد ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی. آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو یہ قبول نہیں ہو. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہت یعنی بعض گناہوں میں ہم درجے میں ان دیگر قوموں سے بڑے ہوئے ہیں. ہاں البتہ کہیں خطوں میں ٹکڑوں میں عذابات تو آتے ہی رہتے ہیں, عذاب ہی کی شکلیں ہوتی ہیں, بارش زیادہ ہو گئی اور سیلاب میں تبدیل ہو گئی, زلزلے آ گئے, آسمانی بجلی گر گئی, کوئی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد نئی نئی چیزیں بیماریاں جن کا سنا بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نئی نئی بیماریاں جن کا پہلے لوگوں نے سنا ہی نہیں. چکن گونیا کیا ہے, یہ آپ نے سنا تھا کبھی؟ یا وہ ہیٹ اسٹروک ہو گیا, وہ ہزاروں آدمی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ ڈینگی وائرس ہو گیا, کبھی سنا نہیں تھا. مچھر تو پہلے بھی تھے, یہ چیزیں سنی تھی. تو حضور نے فرمایا ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ لوگوں نے سنا بھی نہیں, جانتے بھی نہیں ہوں گے ان بیماریوں. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے عبرت, وہ تو وہی رہا ہے. ایک روایت میں فرمایا اذا رأیت مکہ, مکہ مکرمہ کو خاص ہدف بنایا حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اذا رأیت مکہ قد بعجت کظائم وساوى بناؤه رؤوس الجبال فاعلم ان الامر قد اضل. اور یہ وہ روایت ہے کہ کہ محدثین کو یہ سمجھ میں نہیں آئی, یہ روایت سمجھ نہیں سکے محدثین, لیکن ان کا ایمان تھا حضور کا فرمانا سچ ہے, اس لیے نقل کرتے رہے اور آج ہم تک یہ حدیث پہنچ گئی. روایت یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ مکہ کے پیٹ میں راستے بن جائیں اور اس کی عمارتیں پہاڑوں سے باتیں کرنے لگیں, بس سمجھ لو قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا, قیامت نے اپنا سایہ, فعلم ان الامر قد اضل, بس سمجھ لو قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا. اب اگر آپ جدہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں, کم سے کم 3 سرنگوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ وہی راستے ہیں جو مکہ کے پیٹ میں بنے. محدثین سمجھ ہی نہیں سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن آج ثابت ہو گئے. اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مکہ ٹاور اور وہ جو ہے کلاک ٹاور, یہ آپ کو اگر موازنہ کریں دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے یہ, اس کے وہاں پر جو مکہ کے سامنے جو آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا یہ جبل ابو قبیس ہے, یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہیں آ کر آواز لگائی تھی, لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی اسی پہاڑ پہ چڑھ. اور یہ جو معجزہ ہوا شق قمر کا, ایک چاند کا ایک ٹکڑا ادھر رہ گیا اور دوسرا ادھر, تو وہ یہی پہاڑ بیچ میں تھا, چاند کا ایک ٹکڑا ادھر تھا بیچ میں یہ پہاڑ تھا, اس کے بعد چاند کا دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا پہاڑ. یہ بہت تاریخی اور بہت اہمیت کا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, اسی لیے اس کو آج تک قائم رکھا گیا ہے, اس کو توڑا نہیں گیا. تو وہ یہ جو کلاک ٹاور ہے یہ اس جبل ابو قبیس سے بھی اونچا ہے, کہیں اونچا ہے. تو حضور نے جو فرمایا تھا یہ تو سچ ثابت ہو گیا کہ اس کی یہ دونوں چیزیں محدثین کو سمجھ میں نہیں ہے کہ ایسی عمارتیں بھی بن سکتی ہیں جو مکہ کے پہاڑوں سے بھی اوپر ہو جائیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تصور نہیں تھا ایسی تعمیرات کا. تو سمجھ میں نہیں آئی کہ دونوں باتیں. آج اس دور میں ہم لوگ, ہم اور آپ ہیں, سمجھنا آسان ہو گیا اس حدیث سے. بس اب تو بھائی تیاری کریں اور یہ سوچیں کہ ہمارے اندر تو کوئی قیامت کی علامت نہیں ہے, بس اب تو اس وقت ہم قیامت کے سائے میں جی رہے ہیں. دیکھیں شام کے وقت اگر آپ کہیں جا رہے ہو نا, سایہ آدمی کا پہلے آپ کے اوپر پڑ جائے گا دور سے, اور اصل جو آدمی آئے گا وہ بعد میں آپ تک پہنچے گا اس کا جسم, لیکن سایہ پہلے پہنچ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سایہ تو آ گیا ہے اب اصل بھی آنے والی ہے. بس اور کیا, کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو فعلم ان الامر قد اضلت, سمجھ لو قیامت نے اپنا سایہ ڈال چکی, قیامت ڈال چکی. اس وقت ہم قیامت کے سائے میں جی رہے ہیں, اب سوچنے کی ضرورت ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو علامات قیامت ہیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں اختصار کے ساتھ, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اثر حاضر احادیث کے آئینے میں, بس یہ لے لیں آپ کو ساری چیزیں کھل جائیں گی. یہ بہت آسان بھی ہے عام فہم بھی ہے, اثر حاضر احادیث کے آئینے میں اس کا مطالعہ کر. اور یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی کتاب ہے, زیادہ طویل نہیں ہے, آپ ایک دو دن میں بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگر وقت نکال لیں تو. وہ دیکھیے اس کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے آج کل کے دور کہ اب رہ کیا گیا. بس اب تو بڑی بڑی علامات, دجال کا خروج, یاجوج ماجوج کا خروج, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, یہی چیزیں رہ گئی ہیں. رہ کیا گیا؟ وہ بڑی بڑی دابت الارض کا خروج, یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں, یہ رہ گئیں بس. اور چھوٹی چھوٹی علامتیں تو سب پوری ہو گئی. چھوٹی علامتوں سے میں شاید ہی کوئی ایسی علامت ہو جو پوری نہ ہوئی ہو, سب پوری ہو چکی ہے. تو بس بھائی یہ بڑا نازک وقت ہے, بڑا نازک وقت ہے. تو جو کہا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے ایمان والوں سب کے سب مل کے توبہ کرو, اجتماعی توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. اور کسی کو یہ آیت آج گزری, وَلَا تَرْكَنُوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. دیکھو ان قوموں کی طرف, ان قوموں کے جیسا بننا تو بہت بری چیز ہے, لیکن فرمایا تم جھکاؤ بھی اختیار نہ کرو ظلم کرنے والی قوموں کا, یعنی یہ جو ایمان سے محروم قومیں ان کو کہا گیا, ان قوموں کی طرف جھکاؤ بھی اختیار نہ کرو. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار, کہیں ایسا نہ ہو تم جہنم کی آگ میں چلے جاؤ, آپ تم کو چھو لے پکڑ لے, تو جھکاؤ بھی اختیار نہ کرو. ہماری تعمیرات یہود اور نصارہ کے طریقے پر, شادی ہندوؤں کے طریقے پر, صرف ایک عبادات رہ گئی ہیں, صرف عبادات جو حضور کے طریقے پر ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں ہیں. کس کون ہم دعویٰ کرتا ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں ہم سب جانتے ہیں, ہمارا روزہ کیسا ہے ہم جانتے ہیں, حج کیسا ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں, عمرے کیا ہو رہے ہیں, حج کیا ہو رہے ہیں, یہ تو تفریح ہو رہی ہے تفریح. حضور نے فرمایا کہ سیأتی علی الناس زمان, ایک زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے کہ یحج اغنیاؤہم للنزاہ, ان کے امیر لوگ تفریح کے لیے حج اور عمرے کریں گے, وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ, اور جو متوسط طبقہ ہوگا وہ تجارت کے لیے وہ چلے گئے. وہاں میں نے خود دیکھا ایک تاجر کو, وہ کہہ رہا میں سب سامان وغیرہ دیکھنے جا رہا ہوں, سروے کروں گا, یہاں سے سامان وہاں سے یہاں لے کر آئے, سامان وہاں سے بیچا, یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یہاں بیچیں گے پاکستان میں, پاکستان کا لے جا کے وہاں بیچتے ہیں, وہاں سے لا کر یہاں بیچتے ہیں. وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ, متوسط طبقہ وہ تجارت کے لیے سفر کرے گا, وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ, اور فقیر لوگ جو ہیں وہ سوال کے لیے بھیک مانگنے کے لیے سفر کریں گے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی تعداد بھیک منگوں کی یہاں سے جاتی ہے حج اور عمرے کے موقع پر, مطاف میں باقاعدہ وہ لوگ اپنے آپ کو معذور بنا کے اتنے پیسے ان کو ملتے ہیں کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی رکھنے کی. یہ منظر میں نے دیکھا ہے, یہ حدیث ہی پوری ہو گئی. میں عرض تو کر رہا ہوں کیا رہ کیا گیا. وہ ہمارے ایک دوست عالم ہے, وہ ایک ایسی عمارت میں ٹھہرے جس کا مالک جو تھا نا اس کے ریوڑ تھے, بہت بڑے بڑے بھیڑ بکریاں اس کے وہ تھے, اور عمارتیں بھی تھیں, وہ کرایے پہ دیتا ہے وہاں, حج اور عمرے والے وہاں ٹھہرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ قیامت کے قریب یہی ہوگا کہ بھیڑ بکری کے ریوڑ والے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہو جائیں گے, تو تم تو قیامت کی جیتی جاگتی علامت ہو. وہ عرب تھا, یہ حدیث سن کے رونے سارو قطار رونے لگا. میں آج کر رہا ہوں رہ کیا گیا, وہ تو عرب تھا اس کو تو رونا آ گیا, ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا, ہمیں تو فکر بھی نہیں ہوتی. اس نے کہا واقعی میں تو یہ حدیث سن کے اس نے کہا میں تو واقعی جیتی جاگتی علامت ہوں قیامت کو. بس اب تیاری کریں, تیاری کا وقت ہے, اور اب نہیں چھوڑیں گے گناہوں کو تو اب کب چھوڑیں گے. جتنا نیکیاں کرنا اہم ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ چھوڑنا اہم ہے. تو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار, دیکھو ظالم قوموں کی, یعنی غیر مسلم قوموں کی طرف مراد یہی ہے, ان کے جیسے ان کی طرف جھکاؤ اختیار مت کرو, تمہیں آگ پکڑ لے گی آگ. اور آگے یہ بھی آیت آج گزری, واقعی فلا تھا فرافی نہاری و ظلف من اللیل, نماز کو قائم کرو, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا, سب سے بڑا حکم. بعض حالات میں, مخصوص حالات میں جہاد نماز سے بڑھ جاتا ہے, لیکن جہاد ایک عارضی چیز ہے, ہر وقت کی نہیں ہے. نماز تو ہر وقت کا ہے, حکم ہے, ایک دن میں پانچ مرتبہ اس کا موقع آتا ہے, جہاد کے ایسے مواقع نہیں آتے. اس لیے بعض اوقات مخصوص حالات میں جہاد بڑھ جاتا ہے. حضور نے بھی جہاد کی خاطر نمازیں قضا کی ہیں اپنی, نمازیں قضا ہوئیں, جہاد کا موقع پیش آ گیا, تو بعض مخصوص حالات میں وہ بڑھتے. لیکن عام حالات میں سب سے بڑا حکم نماز ہے ایمان کے بعد. تو اس کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے, کیسی ہماری نمازیں ہیں, اور کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو نماز, امت کا اگر حساب لگائیں تو کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, پھر ان نماز پڑھنے والوں میں ان کی نمازیں کیسی ہیں, ان کا معیار کیسا ہے نماز, یہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو بہت مایوس کن نتیجہ ہے. تو یہ سب سے بڑے حکم کی یہ حالت ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے, قلندر ہر سے گویا دیدہ گویا, مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر 50% امت نماز پر آ جائے تو باطل کی ترقی رک جائے گی اور حق کی تنزلی رک جائے گی. حق جو نیچے جا رہا ہے یہ رک جائے گا, باطل ترقی کر رہا ہے یہ بھی رک جائے گا 50% نماز پر آ جائے گا. اور فرمایا 51% امت نماز پر آ جائے, 51% ایک درجہ بڑھ گیا بس, 51% امت نماز پر آ جائے تو حق کی ترقی شروع ہو جائے گی, مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی اور باطل کا زوال شروع ہو جائے گا. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, پانچوں نمازوں کو قائم کرو. وہ وہاں گئی تھی, ایک جماعت گئی تھی فلسطین, دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں جماعت گئی, وہاں یہودی آ گئے تھے. یہودی بھی عام یہودی نہیں تھے, ربی تھے, یہودیوں کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو ربی کہا جاتا ہے, وہ لوگ آ گئے. کہنے لگے ہاں بھائی آپ کے یہاں عید پر کتنا مجمع ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت ہوتا ہے, عید گاہ میں نماز پڑھنی پڑتی ہے, بہت لوگ آتے ہیں. جمعے میں کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مسجدیں بھر جاتی ہیں. اچھا فجر میں کتنا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے فجر میں تو بہت کم ہوتا ہے. میں جاؤں جب تک تمہارا فجر کا مجمع اور جمعے اور عیدین کا مجمع برابر نہیں ہو جاتا تم لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صاف انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے, جب تک تمہارا فجر اور جمعے کا مجمع یا عیدین کا مجمع تک نہیں پہنچ جاتا تمہارے فجر کا مجمع تم لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. باطل جو ہے نا, باطل حق کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, لہذا اس نے ایسی چیزیں پھیلائی ہیں کہ ان کی راتیں ایسی کرو کہ یہ دیر سے سوئیں, صبح یہ فجر میں آ ہی نہ سکیں, جب یہ آ نہیں سکیں گے تو ان کا فجر کا مجمع اور جمعے کا مجمع برابر ہو گئی ہیں. ایسی چیزیں انہوں نے پھیلائی ہیں, یہ انٹرنیٹ ٹی وی اور یہ پتہ نہیں کون کون سے رسالے, ڈائجسٹ ناول, الٹی سیدھی چیزیں امت کے اندر ایسی پھیلائی ہیں کہ امت کا نوجوان بوڑھا جوان عورتیں مرد سب اس میں گرفتار ہیں اور وہ بہت خوش ہیں. باطل بڑا خوش ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بس نماز پڑھ لیتے ہیں, رمضان آ گیا تو روزہ رکھ لیتے ہیں. اللہ کے بندے یہ تو دیکھو کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کن کن سازشوں میں ہم مبتلا ہیں. جو انٹرنیٹ غلط استعمال کر رہا ہے اس کی ڈوری یہود کی طرف سے ہلائی جا رہی ہے, اس کی ڈوری یہود کے ہاتھ میں ہے, وہ اعلی کار ہے ان کا. انہوں نے کہا ان کو ایسی چیزوں میں مبتلا کرو کہ بس ان کا فجر کا مجمع یہ رات کو دیر سے سوئیں. ہمارے بازار 12-1 بجے تو بازار کھلتے ہیں اب کراچی کے. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا فجر کے وقت بازار کھلتے, 2-2.5 بجے تک بازار بند ہو جاتے, لوگ اپنے گھروں میں آرام سے آتے, دوپہر کا پیلولہ کرتے, کھانا کھاتے, شام کو کہیں ملنے ملانا ہو کچھ کام ہو جائے, بہت آسانی تھی. فجر کے وقت بازار کھلتے, حضور کی دعا بھی ملتی کہ میری امت کے فجر صبح کے وقت میں برکت ڈال دیجیے, تو وہ اللہ نے دعا قبول کر لی. برکت تو ہے مگر ہم تو سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ عقیم الصلاۃ,
اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز پر جمے رہیے. اور رزق کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا، لا نسألوك رزقا، ہم رزق آپ سے کموانا نہیں چاہتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، آپ نماز کا اہتمام کیجئے اور اللہ کے احکامات کا اہتمام کیجئے، رزق تو ہم آپ کو دے دیں گے، تھوڑی سی کوشش سے ہم اس میں برکت دے دیں گے آپ کو رزق. فتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور رزق کے معاملے میں اجمال سے کام لو، بے دلی سے کام لو، تمہارے مسئلے تقوی سے حل ہو جائیں گے. تو ہم تقوی والے کو بنے نہیں، اس لیے اب یہاں پہ ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، 12-1 بجے تک ہمارے بازار کھلے رہتے ہیں. کس کس کو رویا جائے، سب آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. ابھی کچھ وہ شادی ہال جو یہ بن گئے ہیں، ان کا کچھ انہوں نے قانون بنایا گیا تھا کہ یہ 10 بجے تک ختم ہو جائے، تو باقاعدہ اس کے خلاف احتجاج کیا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب قوم کا یہ مزاج بن چکا، لہٰذا اب وہ صحیح رخ پہ کوئی لانے کی کوشش بھی کرے تو وہ پھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بالآخر وہ ساری چیزیں ناکامی کی طرف جاتی ہیں. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، اور سورہ یوسف میں آج سورہ یوسف کا کچھ حصہ پڑھا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود کے علماء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک ایسا سوال کیا، یہ ایک سازش تھی، چال تھی، یہ سوال کیا کہ بنی اسرائیل والے تو اصلاً فلسطین کے ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے. انہوں نے یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ حضور کے پاس کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، کتابیں وغیرہ، اور پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لہذا کوئی ذریعہ، کوئی ذریعہ ہو، سبب ہو، جس سے یہ ساری تاریخ پتہ چل جائے بنی اسرائیل کی کہ یہ اصلاً فلسطین کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آبرو، اللہ تعالیٰ کو بہت ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ تو عام ایمان والوں کی، متقین کی آبرو کا خیال رکھتے ہیں، تو نبی ہے. وہ لوگ رسوا کرنا چاہتے تھے کہ حضور جواب نہیں دے سکیں گے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لہذا ہم یہ باتیں پھیلائیں گے کہ دیکھو ان کے نبی کو تو کچھ نہیں پتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی جس میں تفصیل کے ساتھ سارے احوال، دیکھو یہ ہے، یہ حالات ہوئے، اس وجہ بنی اسرائیل والے اس وجہ سے مصر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کر دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کو اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ. تو وہ یعنی حضرت معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس کے بعد خواب کا تو الگ معاملہ ہے، ان کے بھائی اور بنیامین اور یہ دونوں چھوٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بڑی محبت تھی، بڑے بھائیوں سے اتنی محبت نہیں تھی، وہ جلتے تھے کہ یہ ایک قول لیوسف احب الى ابینا منا ونحن عصبۃ، ارے ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، ایسا کرو کہ یوسف کو تو قتل کر ڈالو. تو ایک بھائی نے مشورہ دیا، نہیں قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، قتل کرنے کی جگہ، وہ بھائی ہے ہمارا، قتل مت کرو، البتہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. اس پر راضی ہو گئے. اب اپنے والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجتے ہی نہیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں کے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے تھے، بالکل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اتنی محبت تھی، آپ کو ہمارے ساتھ اس کو بھیجتے نہیں ہیں، بھیجیں تو صحیح کہ یہ ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کو بھی کھلائیں اپنے ساتھ. فرمایا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کو لے جاؤ اور اس کو بھیڑیا نہ کھا لیں،
بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کے گھر کی رہائش کے قریب جو جنگل تھا جہاں کھیلنے جاتے تھے وہاں بھیڑیے بہت کثرت سے تھے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر رہتا تھا کہ یہ وہاں نہ جائیں کیونکہ خطرے کی جگہ ہے, تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے. ایک دن ان سے اجازت لے لی اسی طرح کر کے اور کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی, کوئی ان کو ٹھیس نہیں پہنچی. اور ایک قافلہ آیا, اس قافلے نے جب اپنا ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے بجائے پانی کے, تو وہ انہوں نے اس کو ان کو بیچ دیا مصر کے بادشاہ تک وہ پہنچ گئے اسی طرح. اور مصر کی جو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی فرشتہ ہوئی ان پر, اس نے گناہ کے لیے اکسایا, انہوں نے انکار کر دیا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, میرا ٹھکانہ میرے رب کے پاس ہے, بہترین ٹھکانہ ہے, میں یہ ایسے غلط ٹھکانے کیوں تلاش کروں. معذرت کر لی, انکار کر دیا گناہ سے. تو وہ بھی اختیار والی تھی, اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی. اور تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے سات تالے ٹوٹے, سات تالے شاہی تالے ٹوٹتے چلے گئے, حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی مدد ہوئی. اور آخر میں وہ اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا, اب اس نے بے وفائی فوراً بے وفائی کی, فوراً آنکھیں پلٹنی کہ نہیں یہ اس نے مجھے ورغلایا تھا گناہ پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں, اولا ہی راودتنی عن نفسی, یہ غلط کہہ رہی ہے, اس نے مجھے اکسایا تھا. بالآخر ایک فیصلہ یوں ہوا کہ دیکھا جائے آگے سے قمیض پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے. بقدر قمیض او من دبر, وہ پیچھے سے کھینچا تھا اس نے پکڑنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام, اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے. تو کسی دانا نے یہ کہا کہ آگے سے اگر پھٹی ہے تو اس کا قصور ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں, اس کا قصور ہے, اس نے بھاڑی ہوگی. اور اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے, تمہاری بیوی کا قصور ہے. اگر آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور ہے. تو دیکھا گیا تو وہ قمیض یا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. بہرحال اس نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم, کہ نانا اس نے کہا تیرے گھر والی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کا بدلہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت سخت سزا دی جائے یا اس کو جیل میں ڈلوا دیا گیا. جیل میں ڈال دیا گیا, وہاں دو آدمی ایسے تھے جو ان کے ساتھی تھے اور ایمان والے بھی نہیں تھے. خواب دیکھا ان دونوں نے کہ ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو اس کو پرندے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی, لیکن تعبیر بتانے سے پہلے حضرت نے دعوت دی, ایمان کی دعوت دی. نبی تو بھائی نبی ہوتا ہے, دعوت دی ان کو تاکہ یہ ذرا تجسس میں بھی رہے. تعبیر پہلے نہیں بتائی, پہلے دعوت دی, خوب اچھے طریقے سے دعوت دی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہ تو بتاؤ اتنے سارے معبود بہتر ہیں ایک معبود, ایک معبود کی عبادت کرنی چاہیے. خوب خوب تفصیل سے دعوت دی اور پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک اس کو یہ تو بادشاہ کے لیے وہ نچوڑے گا شراب, اور دوسرے کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے آ کر, یہ تعبیر ہے. اور جس کے بارے میں گمان کیا تھا کہ یہ بچ جائے گا, یعنی شراب جو نچوڑنے والا, اس نے شراب نچوڑنے کا خواب دیکھا تھا, اس کے بارے میں امید تھی کہ یہ بچ جائے گا نکل جائے گا, تو فرمایا دیکھو جب تم نکل جاؤ تو بادشاہ سے جا کے ضرور ذکر کرنا میرا, اور اس سے کہنا کہ یہ قیدی ہے, کیا ہوا عورتوں کو جو عورتوں نے چال چلی تھی, اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں بے گناہ ہوں, تو ذرا میرا تذکرہ کر دینا. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اس کو تو رہائی مل گئی لیکن وہ بھول گیا اس, اور شیطان نے بلا دیا اس کو. ایک عرصے کے بعد اس نے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ, اور معبرین کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف, سات موٹی موٹی گائیں ہیں اور ان کو پتلی پتلی گائیں, سات پتلی پتلی گائیں بھی ہیں, وہ سات پتلی والی گائیں موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں. اب تعبیروں نے کہا یہ سب تمہارے خواب و خیال کی باتیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسی ہے. وہ اس وقت وہ موجود تھا, یہ شراب نچوڑنے والا بادشاہ کا خادم, اس نے کہا اب یاد آیا خوابوں کا ماہر تو ایک جیل میں ہے, میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح یہاں تک وہ پہنچا تعبیر کے لیے, فرمایا تم نے میرا ذکر کیا تھا تو بھیجا جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ پوچھو ذرا. اور تعبیر بھی بتائی کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ سات سال ایسے آنے والے ہیں جن میں خوب فصل ہوگی, خوب سبزہ ہوگا, فصل ہوگی, اناج اگے گا, لیکن اس کے بعد سات سال ایسے آئیں گے جو سخت قحط سے ہوں گے. لہذا ان سات سالوں میں جو اب آنے والے ہیں اس میں خوب جمع کر لیا جائے اناج کو, پھر سات سال جو آئیں گے وہ اس میں کام آئے گا اناج قحط کے. اس نے آ کر بتایا تو بادشاہ نے کہا لے کر آؤ اس کو. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تعبیر بھی سچی ثابت ہوئی, اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی. اس نے پہلے وزیر خزانہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور پھر بادشاہ کے بھی اختیارات سارے سونپ دیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو یہاں بلا لیا مصر میں. یہ ہے وہ وجوہات جن کی بنیاد پر فلسطین سے بنی اسرائیل مصر میں پہنچے. جب یہود نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے, اور حضور صلی اللہ تعالی, ایمان جس کی قسمت میں نہ ہو بس وہ محروم ہی رہتا ہے. بہرحال یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے سورہ یوسف بھی, اس لیے کہ یہود نے یہ سازش تیار کی تھی کہ ہم یہ بتا نہیں سکیں گے, ہم پھیلائیں گے اس بات کو کہ تو یہ بھی بتا سکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل سے سورہ یوسف میں احوال اتارے اور حضور نے یہ جوابات دیے. اس پر ان کے پاس کوئی جواب وہ ہکا بکا رہے گا کہ یہ ان کو ایسی زبردست معلومات کہ ہم سے بھی زیادہ ان کو معلومات ہیں. لہذا وہ سمجھ گئے کہ یہ سچے نبی ہیں, ان کی وحی سے رہنمائی ہوتی ہے. ایمان لیکن پھر بھی نہیں لائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.